بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل الله أعبد مخلصا له ديني، فاعبدوا ما شئتم من دونه، قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين. لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل، ذلك يخوف الله به عباده، يا عباد فاتقون. والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى، فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسرني أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته. یہ سورة الزمر کی چند آیتیں ہیں. اب گزشتہ درس میں جن آیتوں کو سمجھایا گیا اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں کچھ حکم، آپ کو حکم ہوا کہ اپنے بارے میں یہ کہو لوگوں کو، ان کو یہ بتاؤ کہ میں خود عمل کر رہا ہوں، چاہے کوئی میرے پیچھے چلے کوئی میرے پیچھے چلے نہیں. پھر یہ کہ دیکھو میری ہمت دیکھ کر تم لوگوں کو بھی اس کے مطابق کام کرنا چاہیے. اب آگے ڈرایا جا رہا ہے، جہنم کا تذکرہ فرما کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ڈرا رہے، اور اس کے بعد آگے جنت کا ذکر آئے گا. اور یہاں آگے جانے سے پہلے میں یہ عرض کر دوں کہ آپ یہ دیکھیں گے کہ قرآن میں تکرار بہت ہے، الفاظ بدلتے ہیں، کبھی وہی الفاظ لیکن عموماً الفاظ بدلتے ہیں. جنت کا تذکرہ بار بار آئے گا الگ الفاظ میں، لیکن آئے گا. کبھی الگ اعتبار سے جنت کا ایک پہلو بیان کیا گیا، یہاں جنت کے نہروں کے بارے میں تو یہاں جنت کے دروازے کے بارے میں، لیکن ذکر آئے گا. کبھی ایک ہی چیز کا بیان ہو رہا ہے لیکن الگ الفاظ میں. جہنم کے بارے میں بھی یہی حال، قیامت کے بارے میں بھی یہی حال. اس لیے کہ ایک ہی ایڈیوکیشن کہ معلومات بر ہے، جو معلوم تھا وہ جو ذہن میں تھا کہ یہ ایسا ہے ایسا کرنا چاہیے، یہ بر ہے. یہ بھی اہم چیز ہے، بالخصوص جو ضروریات دین ہے. اسی لیے تو یہ پورا مکتب کا نظام وغیرہ ہوتا ہے. لیکن قرآن میں اس طرح نہیں ہے. اکثر جو ہم سیکھتے ہیں جو ایڈیوکیشن کے ایک تعلیم کے قبیل سے ہوتا ہے، وہ اکثر و بیشتر احادیث شریفہ سے استنباط کیا ہوا اور نکالا ہوا ہوتا ہے. وضو اور نماز جیسی اہم چیزوں کے فرائض تک بھی آپ کو قرآن میں نہیں ملیں گے. آپ کو قرآن میں یہ تو بار بار ملے گا کہ نماز پڑھیں گے اور نماز پڑھو اور نماز پڑھیں گے تو یہ ملے گا، جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ان کا یہ سزا ہے. لیکن یہ کہ نماز کے یہ فرائض سے نماز کے قرآن میں کہیں نہیں ملے گا. قرآن میں تو آپ کو یہ بھی نہیں ملے گا کہ نماز پانچ ہے اور پانچ کے اوقات یہ ہے. قرآن کا کام تعلیم اور ایڈیوکیشن نہیں ہے، قرآن کا کام دوسرا ہے، وہ آدمی کے اندر عمل کا جذبہ پیدا کرنا، دین پر مضبوطی کے ساتھ چلنے کا جذبہ پیدا کرنا، جب آدمی چلنے کی کوشش کرتا ہے تو جو مختلف قسم کے خیالات شیطان ڈالتا ہے, نفس ڈالتے ہیں, دوسرے لوگ مخالفت کرتے ہیں, ان سب میں آدمی مضبوط رہے, ایسی چیزوں کے لیے قرآن بھیجا گیا. اور ایسی چیزوں کا تکرار بہت ضروری ہے. اسی لیے قرآن میں تکرار بہت ہے. یہ سب میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے زمانے میں علم کا شوق الحمدللہ بڑھ گئے, اور یہ اچھی چیز ہے. لیکن علم کا شوق بڑھ گئے تو اس کی وجہ سے لوگ سمجھتے ہیں کہ جس پروگرام میں میں جاؤں اور جس کورس میں میں جاؤں اور وہاں معلومات زیادہ ملے تو مفید ہے. لیکن میں ایسے پروگرام میں گیا, ایسے کورس میں گیا, ایسے درس میں گیا جہاں معلومات کوئی زیادہ نہیں ہے, تو ایسا لگتا ہے کہ مجھے کچھ نہیں ملا. اگر یہ حقیقت ہوتی تو قرآن کا اکثر حصہ تو آپ کو بیکار رہ کر چھوڑ دینا پڑے گا, اسی کہ وہ تکرار ہی ہے, کوئی نئی چیز نہیں ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ تکرار بہت مفید ہے. ہم خود دیکھتے ہیں کہ کتنی چیزیں ہیں جو ہماری زندگی میں بار بار ذکر آنے کے بعد آئی. بہت سی ایسی چیزیں ہوگی دین کے حصے کے پہلی مرتبہ سنا تو کچھ بھی عمل نہیں ہوا, شاید نیت بھی نہیں پیدا ہوئی, اور نیت پیدا ہوئی تو عمل ایک دو دن, پھر متعدد مرتبہ ذکر ہوا ترغیب کے ساتھ پھر زندگی میں وہ آتا ہے. تو قرآن کا سٹائل اسی لیے ایسا ہے. اور بدقسمتی سے ہمارے زمانے میں لوگ یہ بیان میں چلے گئے, کوئی کچھ نئی بات نہیں تو آپ کہتے مجھے کچھ نہیں ملا. یہ دین کے اچھی طرح نہ سمجھنے کی وجہ سے ہے. جو جب قرآن نے ہم حکم دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ لوگوں کو نصیحت کرو, جب قرآن نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ لوگوں کو نصیحت کرو, ہمارے پاس میں بیان کرو, لوگوں کو نصیحت کرو, تو قرآن نے لفظ کون سا استعمال کیا؟ وَذَكِّر. اور وَذَكِّر اگر آپ عربی ڈکشنری میں دیکھیں گے, لغت میں دیکھیں گے, تو ذکر کا معنی نصیحت کرنا نہیں ہے. ذکر کا معنی جو چیز آدمی کے ذہن میں پہلے سے ہے اس کا یاد دلانا آدمی کو, ذکر کا یہ مطلب. اور پھر اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ بھی فرمایا فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ, کہ نصیحت کرنا اس طرح کہ آدمی کو یاد دلائے, کوئی نئی بات تو نہیں ہے لیکن یاد دلا رہے ہیں, مزید تاکید کر رہے ہیں دوسرے الفاظ میں, یہ مومنین کو اس سے فائدہ ہوتا ہے. تو یہ جو تکرار ہمیں ملتا ہے قرآن میں یہ بہت مفید ہوتا ہے. اگر ہم صحیح انداز میں یہ نہ سمجھے کہ یہ تو بورنگ ہے, ہمارے زمانے میں نئی چیزوں کا بہت شوق ہو گیا ہر باب میں, کھانے کے باب میں بھی ایسا ہے, گاڑیوں کے باب میں بھی ایسا ہے, تو بدقسمتی سے دین کے باب میں بھی ایسا ہے. تو خیر یہ اس سے عرض کرنا ضروری سمجھا گیا کہ آگے دوبارہ دوسرے الفاظ میں جہنم کا تذکرہ آ رہا ہے. قل اللہ اعبد مخلصا له دینی, آپ کہہ دیجئے, آپ لوگوں کو کہہ دیجئے کہ اللہ ہی, میں تو اللہ ہی کی عبادت کرتا ہوں, مخلصا له دینی, میرے دین کو اور میری عبادت کو, میری بندگی کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے, یعنی میں تو یہ کرتا رہوں گا. فاعبدوا ما شئتم من دونی, آپ اللہ کے سوا جس کسی کو عبادت کرنا ہو کرو. یعنی اس کا مطلب یہ نہیں کہ خوشی سے, اس کا مطلب یہ کہ میں تمہیں مجبور تو نہیں کر سکتا ہوں, میں خالص اللہ کی عبادت میں لگا رہوں گا, اس میں نہ شرک ہوگا نہ کسی قسم کا ریا ہوگا. اور بعض حضرت نے یہاں تک لکھا ہے بعض مفسرین نے کہ میں خالص اللہ کی عبادت کروں گا, اس کا مطلب یہ کہ بھائی آپ اگر عبادت کرے اس نیت سے کہ جنت مجھے ملے گا تو یہ کوئی بری نیت نہیں ہے, یہ اچھی نیت ہے, یہ اخلاص ہی ہے. آپ اس نیت سے عبادت کرے کہ میں یہ کروں گا, میں نماز پڑھوں گا تو جہنم سے بچوں گا, یہ اچھی نیت ہے, یہ اخلاص ہے. لیکن اس سے ایک زیادہ اعلیٰ درجے کا اخلاص ہے, وہ کیا؟ وہ عبادت اس لیے کرنا کہ اس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوں گے, چاہے وہ کچھ دے یا نہ دے, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے کہ اللہ نے مجھے اتنا زیادہ دیا تو اللہ کا حق ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کو راضی کروں. جس طرح کوئی اگر فرما بردار باہوش بیٹا ہے اور باپ کوئی حکم کرے کہ ایسا یہ کام کر لو تو وہ باپ کا حکم مانے گا اس لیے نہیں کہ باپ مجھے کچھ دے گا. باپ اگر کچھ دے تو وہ بونس ہے, یا اگر باپ میں نہ کروں تو باپ مجھے سزا دے گا. اگر وہ باہوش ہے اور شریف ہے تو وہ یہ سمجھے گا کہ باپ کا حق ہے, باپ کو راضی کرنا ہی اصل مقصود ہو جاتا ہے, کوئی فائدہ حاصل کرنا کوئی نقصان سے بچنا یہ رہ جاتا ہے. اور یہ بہت اعلیٰ درجے کا اخلاص ہے. اور جتنا اللہ سے تعلق بڑھتا چلا جاتا ہے, جتنے اللہ کی محبت اور اللہ کی عظمت دل میں بڑھتی چلی جاتی ہے, اتنا ہی آدمی کی نیت اس طرف چلا جاتا ہے. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں تو اللہ کی عظمت اور اللہ کی محبت بھری ہوئی تھی, تو آپ کے ذہن میں تو یہی تھا کہ جنت ملے یا نہ ملے, میرا کام تو اللہ کی عبادت کرنا ہے اس لیے کہ وہ اللہ کا حق ہے. تو یہ بہت ہی اعلیٰ درجے کا اخلاص ہے. تو بعض حضرت نے لکھا ہے کہ اس آیت میں اس کی طرف بھی اشارہ ہے. اسی لیے ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہے کہ میں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد میں کھڑے رہتے اور اتنی دیر اتنا لمبا قیام ہے فرماتے کہ پاؤں میں ورم بوائلز آ رہے. اب آپ اندازہ لگائیں کتنا لمبا قیام ہوگا, وہ تو کئی گھنٹوں کا, وہ بھی مسلسل دنوں تک, تو ہی ایسا ہو سکتا ہے. تو عائشہ رضی اللہ عنہ نے سوال پوچھا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تو آپ کو وعدہ کیا ہے قرآن میں کہ اگر آپ گناہ کرے بھی تو معاف ہے, تو آپ کو تو کوئی فکر ہی نہیں آخرت میں کہ جنت ملے گا جہنم سے حفاظت. تو جب آپ کو فکر نہیں تو اتنی زیادہ محنت کیوں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا, فرمایا افلا اکون عبدا شکورا, کیا میں شکر گزار بندہ مجھے نہیں بننا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا زیادہ دیا, جس میں سے ایک نعمت یہ بھی ہے کہ مجھے ابھی سے گارنٹی دے دی. تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا زیادہ دیا تو کیا اللہ کا حق نہیں ہے کہ اس کے بدلے میں میں جتنا ہو سکوں کر سکوں, میں جتنا کر سکوں کر لوں؟ تو یہ جذبہ پیدا ہو جاتا ہے. اور ہمارے زمانے میں وہ آدمی کے ہر مومن کے دل میں اللہ کی محبت عظمت ہوتی ہے, لیکن آدمی اس کو بڑھائے, جن لوگوں کے دلوں میں اللہ کی محبت عظمت ہے ان کے پاس بیٹھے, ان سے سیکھے کیسے, تو آدمی کی نیت بھی اس طرح ہو سکتی ہے. اور یہ بہت اور جب آدمی کی نیت یہ ہو جاتی ہے پھر عبادت میں مزہ آتا ہے, خوشی خوشی سے عبادت کرتا ہے. واپس ہم مثال پر آتے ہیں, دو بیٹے ہیں, ایک بیٹے باپ نے دونوں کو حکم کیا کہ یہ کام کر لینا, ایک کو باپ سے اتنی محبت نہیں ہے لیکن ذہن میں آتا ہے کہ بلکہ تین بیٹے بنا لو, تین ہیں, ایک کو باپ سے اتنی محبت نہیں ہے لیکن ذہن میں آتا ہے کہ باپ جو ہے نا بڑی فیکٹری کے مالک ہے, کو خوش رکھوں گا تو وہاں کچھ حصہ ملے گا. تو وہ باپ کا حکم کر لے گا. اب باپ نے جو حکم کیا کہ یہ کام کر لو, خوشی سے نہیں کر رہا ہے لیکن ذہن میں کہ اس کا فائدہ ہوگا, فائدہ ملے گا, تو وہ کام بھی جو ہے تھرڈ گریڈ کا کر لے گا. جتنا اس کو لگے کہ باپ اس سے خوش ہوگا تو ہو گیا. اگر باپ اس درجے کے کام, اس درجے بھی ہو سکتا ہے لیکن اس درجے سے کام باپ خوش ہو جائے گا. دوسرا بیٹا, اس کو بھی باپ سے اتنی کوئی زیادہ محبت نہیں ہے لیکن اس کے ذہن میں کہ باپ جو ہے نا بڑا سخت ہے, اگر کام نہ کیا تو شاید سزا مل جائے, تو وہ بھی کام کرے گا تو خوشی سے نہ نہیں کرے گا, سزا سے بچنے کے لیے, جیسے بد قسمتی سے ہم سب عمل کرتے ہیں, نماز نہ پڑھیں گے تو ڈنڈا ملے گا, جہنم میں جانا پڑے گا, یہ نہیں کرے. تو اسے یہ بہتر, تو اس سے بھی کم درجے کا عمل کرے گا, سوچے گا کس درجے کا کام مجھے کرنا ہے کہ باپ کم از کم ناراضگی نہ دکھائے. تو ہم بھی ایسا ہی کرتے ہیں, سوچتے ہیں کہ نماز اتنے درجے کی ضروری ہے تو باقی باقی سب تو نا, وہ تو جہن, اس جہنم سمجھ گئے, کام ہو گئے. ہم میں سے ہر ایک کا حال ان دونوں میں سے کسی ایک یا ان دونوں کا مکسچر ہوتا ہے. اب تیسرے بھی, ان دونوں میں سے کوئی ایک بھی دونوں کام تو کر لیں گے, لیکن کوئی ایک ان دونوں میں سے کوئی بھی خوشی خوشی کام نہیں کرے گا, اور دوسرا ان دونوں میں سے کوئی بھی یہ ذہن میں نہیں آئے گا کہ اعلیٰ درجے کا کام کرو. باپ نے تو کہا کہ کام, لیکن کام جتنا بہتر ہو سکے اتنا کرو. تیسرا بیٹا ہے, اس کو نہ باپ کی کسی پراپرٹی اور فیکٹری کی لالچ ہے, نہ باپ سے کوئی خوف ہے, لیکن باپ سے محبت بہت زیادہ ہے. باپ کی عظمت ہے کہ دل, کہ باپ کا حق مجھ پر بہت بڑا ہے, میرے لیے بہت کچھ کیا. باپ اگر اس کو حکم کرے گا تو وہ خوشی خوشی اس کو کر لے گا. بس کہ بلکہ اس کے دل میں یہ ہوگا کہ جب بھی باپ حکم کرے تو اچھا ہے کہ دوسرے بیٹوں کو بجائے مجھے کام کرنے کے لیے دے, تاکہ مجھے موقع ملے باپ کو خوش کرنے کا. پہلی بات, خوشی خوشی کام کرے گا, اور دوسری بات, جب وہ کام بھی کرے گا تو سوچے گا کہ میں کام کس طرح کر سکتا ہوں کہ باپ زیادہ سے زیادہ خوش ہو جائے. اب اسی سے سمجھ لو کہ اللہ کے ساتھ تعلق تین قسم کے ہوتے ہیں. خوف والا تعلق, کچھ حاصل کرنے کا تعلق, اور ان دونوں سے زیادہ اعلیٰ صرف اللہ کی محبت اور عظمت دل میں بھری ہوئی ہوتی ہے, یہ تعلق. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تعلق حاصل تھا جو سب سے اعلیٰ درجے کا اخلاص تھا, اور ہمارے زمانے میں بھی یہ مل سکتا ہے جو اللہ کے, جن لوگوں کے دلوں میں اللہ کی محبت ہے, اللہ کی عظمت ہے, ان کے پاس بیٹھا جائے, ان سے سیکھا جائے. تو خیر, یہ ابھی ہمارے شیخ اور مرشد حضرت مولانا سلیم صاحب حافظ اللہ, ان کے یہاں سے ایک چھوٹا سا رسالہ چھپا ہے, اور وہ رسالہ دراصل چند بیانات ہیں جن کا, جو حضرت نے کسی رمضان میں, اس سال کے رمضان نہیں, دو تین سال پہلے رمضان میں فرمائے تھے. اور اس رمضان حضرت نے بڑی تفصیل کے ساتھ تین چار مجلسوں میں یہ سمجھایا کہ اللہ کی محبت کیسے دل میں آپ بڑھا سکتے ہیں, اسباب کیا ہے, تو بڑی تفصیل سے سمجھایا. اور اس وقت بندے کو بھی حاضر ہونے کا موقع ملا تھا, وہ آخر اعتکاف میں تھا. تو پھر ابھی قریب میں ایک چھوٹا سا رسالہ چھپا ہے اردو میں, چند صفحات میں, جو اس کا خلاصہ ہے کہ اللہ کی محبت آپ کہنا بہت آسان ہے, یہ کہنا بہت آسان ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں بڑھاؤ کس طرح کرے, یہ بھی تو سوال ہے. تو خیر, یہ ایسے ہی ضمن نرس کے کسی موقع پر انشاءاللہ اس کی تعلیم میں بھی ارادہ ہے اس کو کرنے کا. لیکن یہ جن, یہ جو اللہ والے ہیں, یہ چیزیں ان کے پاس سیکھا جاتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اخلاص تھا, وہ بعض ازن لکھے کہ وہ اس درجے کا تھا, یہاں اس کی طرف اشارہ ہے کہ میری عبادت کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے. فَعْبُدُوا مَا شِئْتُم مِّن دِينِ, تو میں تو اپنا کام کروں گا. اب آپ جس کسی کو عبادت کرنا ہو کرو, میں تو مجبور تو نہیں کر سکتا ہوں, لیکن یاد رکھو کہ کسی اور کی عبادت کرنے میں خسارہ ہی خسارہ ہے. قل, کہہ دیجئے, ان الخاسرین, حقیقی خسارہ اٹھانے والے, حقیقی لوزرز کون ہیں؟ الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامہ, جو اپنے آپ کو بھی کھو دے اور اپنے خاندان, اپنے متعلقین کو بھی کھو دے قیامت کے دن. الا, غور سے سنو, ذالک هو الخسران المبین, یہی ہے بہت واضح بڑا خسارہ. مشرکین مکہ, مخالفین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین, اور ہر زمانے میں اللہ کی, یا تو اللہ کو نہ ماننے والے, یا اللہ کو انکار کرنے والے, ان میں سے بہت سے ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو ہوشیار بھی سمجھتے ہیں. ہوشیار, اور ہوشیار آدمی ہمیشہ یہی سمجھتا ہے کہ میں نقصان سے بچ سکتا ہوں دنیا میں. دیکھو, میں نے ایسا کیا, بزنس چل رہا تو میں نے یہ فیصلہ کیا, تو کتنا بڑے نقصان سے ہم بچے, کتنا بڑا فائدہ ہوا. اور اس کو آدمی کو اس میں, اس سے خوشی ہوتی ہے, اس میں ایک قسم کا پرائیڈ ہوتا ہے کہ دیکھو میں کس طرح اپنے آپ کو نقصان سے بچا سکتا ہوں. تو ایسے ہوشیاروں کو یہاں متوجہ کیا جا رہا ہے کہ سب سے بڑا خسارہ یہ ہے کہ آدمی کو دنیا میں فطرتاً دو چیزیں سب سے محبوب ہیں, خدا, اپنے آپ, اور اپنے جو دوسرے قریبی لوگ, بیوی بچے, بعض لوگوں کو خود سے زیادہ محبت ہے اور نمبر دو پر بیوی بچے آتے ہیں, اور بعض لوگوں پر الٹا کہ بیوی بچے سے بہت زیادہ اپنے سے زیادہ محبت, اپنی جان بھی قربان کر لیتے اپنے بیوی بچے اور دوسرے متعلق رشتے داروں کے لیے, قریبی خاندان والے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرما رہے کہ آپ ان کو کہہ دیجئے کہ اپنے آپ کو ہوشیار سمجھتے کہ دنیا میں کسی طرح نقصان سے اپنے آپ کو بچاتے چلے جاتے ہیں, تو سب سے بڑا نقصان جو آنے والا ہے اس کو اپنے آپ کو بچانے کی فکر کرو. اور وہ سب سے بڑا نقصان کیا ہے کہ آدمی اپنے آپ کو بھی کھو دے گا اسے کہ وہ خود جہنم میں جائے گا, اور اپنے خاندان کو بھی کھو دے گا. اپنے خاندان کو بھی کھو دے گا کیوں؟ اس لیے کہ دو ہی امکانات ہیں, ایک امکان تو یہ کہ وہ بھی بے دین تھے تو وہ بھی جہنم میں, تو جہنم میں تو ایسا نہیں کہ ساتھ ساتھ مزے کریں گے, ایک دوسرے کی ملامت کریں گے, تو ان کو بھی کھو دیا ان کا تعلق. اور اگر وہ جنت میں ہے تو وہ تو کچھ نہیں کر سکیں گے, ہاں ایمان کے ساتھ آدمی گیا تو ہو سکتا ہے وہ سفارش بھی کر سکے وہ جب اللہ تعالیٰ اجازت دے, لیکن ایمان ہی کے بغیر گیا تو ان کو بھی کھو دیا. سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر یاد آ گیا. سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے باپ سے بہت محبت تھی, باپ نے دشمنی کی پھر بھی بہت پیار سے نرمی سے سمجھانے کی کوشش کی, اور آخر میں صرف اس وجہ سے چلے گئے کہ باپ نے دھمکی دی کہ یہاں رہوں گے تو پتھر سے سنسار کروں گا. پھر بھی اچھے یہ عرض کیا باپ سے کہ سلام علی, آپ پر سلامتی ہو, اللہ تعالیٰ آپ کو سلامتی کی طرف رہنمائی کرے, اور چلے گئے. لیکن ہمیشہ دل میں یہ رہا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن بھی, اور ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بھی آتا ہے کہ باپ کا انتقال ہو گیا پھر بھی دعا کرتے رہے کہ اللہ ان کو بچا ان کو بچا, یہاں تک کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے حکم آیا کہ میرا تو فیصلہ ہے کہ کوئی مر گیا ایمان کے بغیر تو اس کے بعد تو اس کے لیے دعا بھی کام کا نہیں ہے, تو دعا بھی نہیں کرنی چاہیے. پھر ابراہیم علیہ السلام رک گئے. تو احادیث شریفہ میں بیان کیا جاتا ہے کہ قیامت کے دن ابراہیم علیہ السلام ایک آخری کوشش فرمائیں گے. وہ کس طرح؟ ابراہیم علیہ السلام کی گفتگو ہوگی اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے, اور عرض کریں گے کہ اے اللہ آپ نے تو مجھے وعدہ کیا کہ مجھے رسوا اور ذلیل نہیں کریں گے قیامت کے دن. ابراہیم علیہ السلام نے دنیا میں یہ دعا فرمائی ولا تخزنی یوم یبعثون کہ قیامت کے دن آپ مجھے ذلیل مت کرنا, اور دعا قبول ہوئی, ان کو بتایا گیا کہ دعا. تو قیامت کے دن اللہ ابراہیم علیہ السلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے عرض کریں گے کہ اے اللہ آپ نے تو مجھے وعدہ کیا, پرومس کیا کہ مجھے رسوا اور ذلیل نہیں کریں گے قیامت کے دن. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائیں گے بالکل یہ وعدہ کیا. پھر ابراہیم علیہ السلام عرض کریں گے کہ اگر میرے والد جہنم میں جائے, سب دیکھے کہ ابراہیم کے والد جہنم میں ہے, تو وہ تو میرے لیے ذلت ہے, وہ تو میرے لیے ذلت ہے. لیکن عرض کرنے کا منشا کیا ہے کہ اگر کتنی بھی محبت ہو, اگر خاندان والے آدمی ایمان کے بغیر چلے گئے تو خاندان والے بھی کچھ نہیں کر سکتے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائیں گے کہ ٹھیک ہے, کیونکہ آپ کی دعا ہے, آپ کی دعا قبول ہوگی, تو دے اپنے قدم کے پاس دیکھ لیجئے. اگر وہ قدم کے پاس دیکھیں گے تو ایک چھوٹے سے جانور, پتہ نہیں اس کو اردو عربی میں اس کو ذیق کہتے ہیں, اور وہ انگریزی میں غالباً اس کو ہائینہ ایسا کچھ کہتے ہیں, ان میں ذہن میں نہیں کیا کہتے اس کو, تو اس قسم کا جانور ہوگا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائیں گے کہ یہ تمہارے باپ ہے, وہ اس طرح اپنے اصلی شکل میں جہنم میں نہیں ڈالیں گے, اس طرح ان کو ڈالا جائے گا تاکہ کسی کو معلوم رہے کہ ابراہیم کا باپ ہے. یعنی کہنے کا مطلب یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ ہے, تو ابراہیم علیہ السلام کو بھی موقع نہ ملا اپنے باپ کو بچانے کا, تو اتنا بڑا خسارہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو بھی کھو دے گا, اپنے خاندان کو بھی کھو دے گا. تو اگر آدمی اس اور یہاں پھر آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائے کہ الا ذلک هو الخسران المبین, یہ بالکل واضح خسارہ ہے. ایک تو یہ کہ آگے راستے میں بہت بڑا کھڈا ہے لیکن نظر نہیں آتا ہے, تو بہت بڑا خسارہ آدمی اٹھانے والا ہے لیکن نظر نہیں آتا ہے, تو چلتے چلتے وہ کسی نے اس کو کور کر لیا ہے تو آدمی گر جائے. आदमी कह सकता है कि कोई किसी को इतना इतना बड़ा खतरा हुआ आपको, तो कह सकते मुझे नज़र नहीं आया क्या करें, किसी वो धोखे में वो गिर गए। लेकिन यहाँ तो अल्लाह सुभान व तआला फरमाया है कि हकीकी खसारा, सबसे बड़ा खसारा, और वो भी बिल्कुल वाज़ह खसारा। तो अगर आदमी इससे अपने आप को न बचा सके तो दुनिया में कितनी ही होशियारी दिखाए, वो होशियार नहीं है, वो बेवकूफ़ और गबी है। इसीलिए आगे आ रहा है वो इंशाल्लाह हम आइंदे हफ्ते हम समझाएंगे कि अल्लाह सुभान व तआला ने जन्नतियों का जिक्र फरमा कर फिर जिक्र किया कि उलाए कहूँ उलूल अलबाब, यही हकीकी अकल वाले हैं। ये भी नहीं फरमाया ये हकीकी होशियार, ये हकीकी अकल वाले हैं, यानी जो ऐसा नहीं करते वो तो गोया के अकल वाले हैं ही नहीं। तो आगे वो जहन्नम और जन्नत का तस्करा आ रहा है, वो इंशाल्लाह हम आइंदे हफ्ते हम अर्ज़ करेंगे। अल्लाह सुभान व तआला हम सबको भी ये हकीकत नसीब फरमाए, हम सबको भी आला दर्जे के अल्लाह के मोहब्बत नसीब फरमाए, और हम सबको भी हकीकी होशियारी नसीब फरमाए। आमीन वा आखिर दुआ अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सल्लल्लाहु अलैहि नबी मुहम्मद व अलैहि वसहबिहि अजमईन। सुभान अल्लाह।